الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ اللہ سے کس طرح مانگو کہ یا اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی مدکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی انتہائی درجات عالیہ عطا فرمائے. حضرت والا کا شعر ہے: مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ جنت کس نے دیکھی ہے، اور جب جائیں گے تو جنت ملے گی، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالی دنیا میں جنت کے مزے عطا فرماتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. مشہور صوفی بزرگ ہیں حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کے جب وصال کا وقت آیا تو کسی نے دعا کی ان کے سامنے بیٹھ کر کہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. تو حضرت نے فرمایا، حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میاں، جنت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ 30 برس سے مجھے پیش کی جاتی رہی. جنت 30 برسوں سے اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ مجھے پیش کی جاتی رہی ہے، لیکن میں تو خالق جنت کا سوالی ہوں. میں تو جس نے جنت بنائی ہے اس کو چاہتا ہوں. اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ خدا نخواستہ انہوں نے جنت کی ناقدری کی، ایسا نہیں. اس لیے کہ جب مولا مل جائے گا تو جنت تو ملے گی، ہے نا. اور جنت میں جو سب سے اعلی لذت کی چیز ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دیدار الہی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے لوگوں کو ملے گا. جو جتنے بڑے درجے کا ہوگا اسی کے ساتھ. کسی کو سال میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو روز ہوگی، اور کسی کو اس سے ہی بڑھ کر کے. تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جنت سے بھی بڑھ کر. اسی لیے جو اولیاء اللہ ہیں وہ جنت کے ساتھ اللہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. پہلے کیا مانگا؟ یا اللہ، آپ کی رضا، آپ کی رضا چاہیے، اور اس کے بعد جنت. کیونکہ جب رضا ملے گی تو جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے والد صاحب کو، بارہا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ سلطان محمود نے ایک دفعہ اعلان کر دیا اپنے دربار میں کہ جس کا جو دل چاہے لے لو. تو لوگ دوڑ پڑے درباری, وزرا اور دیگر لوگ, کسی نے کچھ اٹھایا, کسی نے کچھ اٹھایا, کسی نے جو سمجھ میں آیا. تو ایاز جو تھے, جو ان کے خادم خاص تھے, عاشق تھے بادشاہ کے, تو وہ ویسے ہی کھڑے رہے, ہلے بھی نہیں. بادشاہ نے کہا بھائی کیا بات ہے محمود, سلطان محمود نے, تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا حضور آپ نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے کہ جس کا جو دل چاہے لے لے. محمود نے کہا کہ بالکل میں نے یہی کہا. تو ایاز نے بادشاہ کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا, مجھے تو یہ چاہیے, اور یہ کہا کہ حضور میں تو آپ کو چاہتا ہوں, اور بزمان حال کہا کہ آپ مل گئے تو سب مل گیا. پھر یہ ایک ایک چیز پر کیا لینا ہے کہ کسی نے صوفے پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے گلدان پہ ہاتھ رکھ دیا, یہ تو کیا چیز, کیا چیزیں یہ جو جس کے ملک, جس کے پاس پوری مملکت ہے, وہ جب میرے ساتھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہے. تو اولیاء اللہ اس فلسفے کو سمجھیں, بزرگان دین اس فلسفے کو سمجھیں, ہے نا, کہ مولا کو اپنے ساتھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ اس سے ان سے استغفر اللہ ان سے اس زمانے میں کوئی بقراط ٹائپ کا آدمی تھا, تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر یہ آسمان دنیا کمان بن جائے اور مصائب تیر بن جائیں تو بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ اوپر سے مارنا بھائی آسان ہوتا ہے نا. ایک زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کی جو ہے وہ چپکلش ہوئی, تو سیاچن پہ ڈیرا ڈالنے کی کوشش کی, تو کیا وجہ تھی؟ سیاچن اونچی مقام پر تھا نا, تو وہاں سے دشمن کو اس پہ نظر رکھنا اور مارنا آسان ہے اوپر جگہ سے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ آسمان جو ہے وہ کمان اور مصائب تیر, تو پھر بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کا علاج یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ مارنے والے کے قدموں سے چپک جاؤ. مارنے والے کے قدموں سے چپک جاؤ. تو بھائی دیکھو, جو قدموں میں سے لگا ہوتا ہے اس کو نہیں مارتا نا, دور دور کو مارتا ہے. تو اس نے جو بقراط ٹائپ کا آدمی تھا یا بقراطی تھا, اس نے کہا یہ جواب اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے, یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا عام آدمی, یہ اللہ کا نبی دے سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالی نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے, اپنی معرفت اور اپنے آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے. اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے پہچان لیں اور میں اپنی معیت ان کے ساتھ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر ساتھ تھے نا, جب چھپے تھے غار میں تو فرمایا کہ حضور یہ آ گئے ہیں کفار, تو فرمایا گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی میرے ساتھ بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی. جی, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر رہے تھے, اور وہاں پر بھی یہ صورت بنی کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا, تو ڈرے اور کہنے لگے کہ موسیٰ یہ تو آگے پانی ہے اور پیچھے یہ فرعون کا لشکر ہے, تو ہم تو مارے گئے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ میرے ساتھ ہے. دیکھیے فرق, دیکھیے وہاں وہ فرما رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے, اور یہاں آدھا فرما رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں امتیوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے, کہ ہر دور میں اب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. بشرط یہ کہ تم اللہ کو اللہ مانو, اس کی قدرتوں کے ساتھ, اس کی طاقتوں کے ساتھ معرفت سے حاصل کرو, تو اللہ تمہیں, تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی ویسی مدد ہوگی. وہ ایمان اور وہ یقین جاگوزی ہو جائے دل میں تو مشاہدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا, اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے پھر آدمی کو. یہ بیچارے جو کفار و مشرکین جنہیں اسلام نصیب نہیں ہوا ہے, وہ دعا کرنی چاہیے. بھائی دیکھو, دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, وہ بھی ہم ہیں امت اجابت, اور وہ جو ہیں امت دعوت ہیں, جنہیں ابھی دعوت دینی ہے, جن تک اسلام پہنچنا ہے, ان کو فرمایا وہ امت امت وہ بھی ہے. قیامت تک, آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے جو لوگ ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سارے امتی ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یہ بھی جان, ان کی بھی جان ہے, اور اگر یہ کلمے کے بغیر چلے گئے دنیا سے تو کیا ہوگا ان کا, ابد الآباد کی جہنم ہے. اور دیکھیے یہ اللہ والوں کی دعائیں ان کی محنتوں کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ لوگ جو درجوں کے اسلام میں آ رہے ہیں, دین پر آ رہے ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں. جو غیر مسلم عورتیں دین میں آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا, چادر میں اور برقعے میں, نقاب میں, انہوں نے یہ برملا اعتراف کیا کہ ہم تو بڑی راحت میں آ گئے, ہم تو بڑے چین میں آ گئے. یہ جو مرد ہمیں گھور گھور کر دیکھتے تھے, کھلے بدن ہم جب پھرتے تھے کپڑے کے بغیر, تو ہمارے اعضا پر ان کی نگاہ پڑتے تھے اور ایسے ہی گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ ہمیں چبھن محسوس ہوتی تھی. گھر سے نکلتے تھے اور بس شروع ہو جاتا تھا لوگوں کا دیکھنا. یہ انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے جی. تو یہ چادر کی برکت سے, یہ برقعے کی برکت سے ہمیں کوئی دیکھتے ہی نہیں. ہم سکون سے گھر سے نکلتے ہیں اور جہاں جانا ہو چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ہم تو بڑے بڑے عذاب میں تھے, بہت عذاب میں تھے ہم. اصل راحت تو ہمیں اب نصیب ہوا. اور دین میں دیکھو کیسا اللہ نے مذہب عطا فرمایا ہے. اللہ میں توفیق دے کہ ہم اس مذہب کی تعلیمات صحیح طور پر آگے پیش کریں. کہ ہمارے دین میں کیا سکھلایا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اپنے داماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں. علی, گھر گھرستی کے کام فاطمہ کے ہیں اور باہر کا کام تمہارا ہے. مفہوم ہے, یعنی کما کے لانا, محنت مزدوری کرنا یہ تمہارا کام ہے, اور گھر الگ ہستی کے کام عورتوں کے ہیں. حالانکہ حضور کا اسوہ یہ ہے کہ گھر گھرستی کے کام بھی انجام دیے. یہ نہیں کہ یہاں تک کہ اپنے جوتوں میں گانٹھے بھی لگائی. گھر میں بالکل ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے, کہیں سے وہ نہیں تھا کہ صاحب یہ تو اتنے بڑے اللہ کے نبی اور یہ دیکھو کیسا کام کر رہے ہیں. یہ اسوہ تو یہ, لیکن یہ سکھلا دیا کہ کام جو ہے زیادہ یہ عورتوں کا ہے, گھر گرستی کا, اور تمہارا کام باہر کا ہے, کمانا تمہارا کام ہے, عورتوں کا کام نہیں ہے. تو آج یورپ کی عورت دوہرے عذاب میں. وہ کیا, وہ یہ کہ باہر کا بھی کام کرتی ہے, وہ جاب بھی کرتی ہے, ملازمت بھی کرتی ہے, وہاں جھڑکیاں بھی کھاتی ہے اپنے افسروں کی, اور صبح سے شام تک جو اس کی ٹائمنگ ہے اس میں وہ وہاں محنت مزدوری کرتی ہے اور مشینوں پہ بھی کام کرتی ہے. ہمارے یہاں تو, ہمارے ملکوں میں تو آسان آسان کام دے دیے نا ان کو, ٹیلی فون آپریٹر یا اس ٹائپ کی چیزیں, پی اے رکھ لیا مثلا, پی اے رکھ کے پیتے رہتے ہیں وہ. بقول حضرت والا کے رحمتہ اللہ علیہ کہ پی اے رکھ کے پیتے رہتے ہیں, اللہ بچائے. تو اس طرح کے آسان آسان کام دیے ہوئے ان کو, لیکن ان ممالک میں وہ باقاعدہ مردوں کے برابر کا کام کرتی ہیں, بلکہ ان سے بھی آگے, ڈرائیوری بھی کر رہی ہیں, لمبے لمبے سفر کر رہی ہیں, ٹرک چلا رہی ہیں, مشینیں چلا رہی ہیں ہیوی. تو ایک تو وہ کام ان کا, اور پھر جب وہ گھر لوٹتی ہیں تو گھر آ کر انہیں وہی چولہا چکی کرنی پڑتی ہے, وہی چولہا ہانڈی کرنی پڑتی ہے نا. تو ڈبل کام ہے. اور جو بھی ان کا مرد ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لاؤ بھائی, اب وہاں سے کھٹ کے وہ آئی محنت کر کے اور یہاں کے پھر کی, تو اسے تو اسلام کی تعلیم پہنچی ہی نہیں. کہہ رہے اگر تم اسلام میں آتی, مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ تمہاری شادی ہوتی تو تم کتنے عیش میں ہوتی, کتنے آرام میں ہوتی. ہمارے اس معاشرے میں ایک وقت تھا, تھوڑا پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ شرفا کی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں, خریداری کے لیے بھی نہیں نکلتی تھیں. یہ کام ان کے مرد کیا کرتے تھے, ان کے ملازمین کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ کپڑے لگتے وہ بھی بڑی تعداد میں گھروں میں آتے تھے کہ تھان آ گئے بھائی, تھان کے تھان, اور وہ اس میں سے پسند کر کے وہیں پسند کر لیتی تھی کہ ہاں میں یہ والا کپڑا چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, وہیں خریداری ہو گئی, اور وہ کپڑے والا پھر وہ اپنا باقی لے کے چلا گیا اور گھر کے بیٹھے بیٹھے خریداری ہو گئی. انہیں اتنی بھی زحمت نہیں دی جاتی تھی کہ وہ یہ دھکے کھائیں باہر اور دکانداروں کے ساتھ جو ہے دکاندار ان کے ساتھ بدتمیزیاں کریں اور ان سے وہ رد و قضا کریں کہ نہیں بھائی یہ 100 روپے کا نہیں لوں گی میں, 50 روپے کا لوں گی, یا جو ہے 10 روپے کم کرو, 100 روپے کا نہیں لوں گی 90 روپے کا لوں گی. اب وہ اس میں 5 منٹ وہ چل رہی ہے, بحث چل رہی ہے کتنے روپے کے لیے, 10 روپے کے لیے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ دیکھو بھائی 5-10 روپے زیادہ اگر جانے دو, اس سے بیکاری گفتگو تو نہ کرو. نامحرم سے بات کر رہی ہوں نا, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے سکھلایا کہ اگر عورت بازار جائے تو اپنے محرم کو ساتھ لے جائے. بعض چیزیں اگر ایسی ہیں کہ بھائی وہ اس کی پسند ہے, مثلا آج کے دور میں, تو اپنے محرم کو لے کے جائے, آگے رکھے محرم کو, پیچھے رہے خود, بات چیت کرے محرم, باپ بیٹا پیچھے خود رہے, وہ ڈائریکٹ اس سے بات نہ کرے. تو یہ یورپ کا المیہ ہے کہ ان بیچاروں کو دین کی صحیح تعلیم نہیں پہنچی. اگر وہاں کی عورت کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں مسلمان کے ساتھ مسلمان مردوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کام کر کے لاتے ہیں, محنت کر کے کرنے جاتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, اور ہمارا کام ٹھاٹ سے گھر میں رہنا ہے, تو شاید ایک بڑی تعداد صرف یہی سوچ کر کے دین میں آ جائے. تو یہ دین تو سراسر رحمت ہے, آج اس کو غلط فہمی سے زحمت سمجھ لیا بعضوں نے. یہ گناہ, یہ نافرمانیاں, یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالی کے راستے میں, اللہ تعالی تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ. اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے بھائی بتائیے؟ کوئی ملک ہے کہ یہ ملک ہے میرے پاس, یہ ملک میں دوں گا تو اللہ ملیں گے مجھے؟ کہ اللہ نے اپنی قیمت رکھ دی ہے کہ بھائی تم جب مجھے جب تک اتنا بڑا ملک نہیں دو گے میں تمہارا نہیں ہوں گا, یا فلاں چیز نہیں دو گے تو میں تمہارا نہیں ہوں گا. اللہ نے ایسی کوئی قیمت نہیں رکھی اپنی. جماد چند دادم جاں خریدم, جماد چند دادم جاں خریدم, سبحان اللہ عجب ارزاں خریدم, چند کوڑیاں دے کر کے, چند کوڑیاں دے کر, پتھر دے کر کے میں نے آپ کو خرید لیا. سبحان اللہ کہ آپ نے اپنی قیمت کتنی چھوٹی لگائی, کتنی کم لگائی. کیا لگائی اللہ نے اپنی قیمت؟ گناہ چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو, کوئی پیسے نہیں, کوئی عہدہ نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی 5 فیکٹریاں نہیں, کوئی ملک نہیں. کیا قیمت ہے؟ گناہ چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں جاتا بھائی. اتنی عرضہ قیمت لگائی اللہ, اپنی قیمت اتنی عرضہ لگائی. مولانا روم فرما رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی. ہاں خواب میں اپنے اعتبار سے تو ایک مرتبہ پوچھا یا اللہ آپ تک کیسے پہنچیں, کیا طریقہ ہے؟ تو آواز آئی دا نفس کا وتعال, کہ نفس کو چھوڑ دے اور آ جا, نفس کو چھوڑ دے اور آ جا, بس میری قیمت یہی ہے کہ نفس کے خلاف چل. نفس کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھ, نفس کہہ رہا ہے زکات نہ دے, نفس کہہ رہا ہے کہ جو ہے گانے سن لے, نفس کہہ رہا ہے فلمیں دیکھ لے, نفس کہہ رہا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھ لے, نفس کہہ رہا ہے رشوت لے لے, جھوٹ بول لے, غیبت کر لے, بہتان کر لے. تو کیا یہ سارا نفس ہے؟ ان نفس لامارۃ بالسوء, نفس کیا ہے؟ ہمیشہ گناہ کی تعلیم دینے والا نفس ہے. ہاں فرمایا نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ, ہم تو تمہیں اپنا بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری طرف سے دیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہے بھائی, دیر ہماری طرف سے ہے. ہم اس طریقے سے نہیں چلتے, ہم ویسی کوشش نہیں کرتے. اور ایک مرتبہ پھر زیارت ہوئی تو پوچھا یا اللہ یہ آپ کا کلام, اس پر اجر کا وعدہ ہے, تو اس کو سمجھ کر پڑھنے پر اجر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے پر اجر ہے؟ فرمایا دونوں صورتوں میں, خواہ سمجھ کر پڑھو خواہ بغیر سمجھے پڑھو. اسے تم نے کوئی عام آدمی کا کلام سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی؟ یہ بچے جو ہیں اس کو رٹتے ہیں چھوٹے میں, نابالغ بچے, اور اللہ تعالیٰ یہ کلام ان کے سینوں میں ڈال دیتے ہیں. کوئی سات سال میں حفظ کر لیتا ہے, کوئی آٹھ میں, کوئی نو میں, کوئی دس میں, کوئی بارہ میں, کوئی چودہ میں, اور ویسے تو بڑے بھی کر لیتے ہیں. طلب ہو اور محنت ہو, میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے صاحبزادے کے ساتھ قرآن حفظ کیا تھا, جناب بھائی محمد سعید صاحب, میں جہاں کام کرتا ہوں وہ میرے ادارے میں ملازم ہیں, وہ بھی یہ سب سے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت کے. جب یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے جب قرآن شریف حفظ شروع کیا تو حضرت نے بھی شوق میں حفظ کیا مطلب یہ, اور حفظ ہو گیا انہیں. تو یہ بچے اگر یہ ان سے یہ کہا جائے کہ جب تک سمجھو گے نہیں, جب تک یاد نہیں کرنا ہے, تو حفظ ہو چکا پھر ہے نا, پھر وہ یہی پوچھتا رہے گا کہ یہ الف جو ہے یہ ایسا لمبا سا کیوں ہوتا ہے اور یہ بے ایسا لیٹا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھا دو اس کو, اس کو الف کیوں کہتے ہیں, اس کو بے کیوں کہتے ہیں, اس الف کو بے کیوں نہیں کہتے اور اس بے کو الف کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ بے سمجھے مت پڑھو بھائی, یہ طوطے کی طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, طوطے کی طرح رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, سخت نالائقی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو یعنی تلاوت کرے تو ہر حرف پر دس نیکی لکھی جاتی ہے, اور میں نہیں کہتا کہ الف ایک الف الف لام میم کی مثال فرمائی ہے, الف لام میم, اور یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. مثال بھی دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, حروف مقطعات ہیں یہ, یعنی اس کا مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو نہیں بتلایا. تو ایسے الفاظ کی مثالیں دی کہ یہ آدمی جو پڑھتا ہے بغیر سمجھے ہی پڑھتا ہے نا, اور آیتوں کا تو مطلب ہے, مفہوم ہے, ان حروف کا مطلب نہیں بتلایا گیا. تو اس کی مثال دی ہے کہ اور الف ایک لفظ, میم ایک لفظ, لام ایک لفظ, اور ایک کے دس ملتے ہیں, تو فرمایا کہ جو ہے تیس نیکی ہو گئی. یہاں سمجھانے کا ذکر نہیں ہے, سمجھانے کا ذکر نہیں ہے, خیر بات دوسری طرف چلی گئی. اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت دور نہیں ہے. حضرت والا کا جو شعر پڑا تھا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف مگر دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جو عارف ہو جاتا ہے, عارف کو کہتے ہیں پہچاننے والے, جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتے ہیں, معرفت حاصل ہو جاتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور علماء کرام سے سنا، حضرت والا سے سنا، فرمایا یہاں جو لیابدون ہے یہ بمانے لیارفون ہے. جی لیابدون اس لیے لائے ہیں کہ جو معرفت عبادت کے راستے سے ہوگی وہ قبول ہوگی. اور پہچان کی یہی علامت ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کتنی چابک دوسری سے کرتا ہے، کتنی اس اہتمام سے کرتا ہے، اس لیے لیابدون لائیں. لیکن اصل جو تھا فرمایا کہ وہ لیارفون ہے، اس سے مقصد کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان. فرمایا نا کہ میں ایک خزانہ تھا، حدیث قدسی سے مفہوم ہے، اللہ فرما رہے میں ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا لوگ مجھے پہچانے، مخلوق مجھے پہچانے، تو لہذا میں نے ایک کائنات بنائی. تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بچے ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بن رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا اس مقصد ہی کو پسے پوچھ ڈال دیا، اس مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں، اور پڑ گیا رنگریلیوں میں، اور جو ہے مخلوق میں الجھ کر رہ گیا، مخلوق سے آگے نگاہی نہیں بڑھ رہی، ایسا نفس میں پھنسا ہے کہ مخلوق سے آگے نگاہ جاتی نہیں ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. یہ تو حسینوں میں الجھ کر رہی ہے، آج اس حسین کے چکر میں، کل اس حسین کے چکر میں، عمر گزرتی جا رہی ہے، عمر کم ہو رہی ہے، مثل برف کم، رفتہ 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 دم بدم، اور ان کو انہیں سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے، گوری چمڑی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ بچائے. تو اپنے مقصد سے ہٹ گیا، اس لیے بے سکون ہو گیا. اور بہت بڑی دولت سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، اتنی عظیم شان دولت، اتنا پیارا ساتھ، اتنا عظیم ساتھ، کہ جنہوں نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس انسان کی طرف، اس گندے اور ناپاک انسان کی طرف دوستی فرما رہے ہیں. ان اولیاء ان اولیاءہ الا المتقون، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آگاہ رہو، جیسے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، یہاں بھی آگاہ فرما رہے ہیں، یہاں بھی متوجہ فرما رہے ہیں انسان کو، اور آگاہ رہو اللہ کے بندوں پر، کس پر؟ اولیاء اللہ پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا. تو اللہ میاں بتائیے، ہماری طرف دوستی کا بھی ہاتھ بڑھائیں، ان کی طرف سے دعوت کھلی دعوت ہے، آج یہ بندہ توبہ کر لے سچی پکی، آج دیکھے گا کہ مولا کی طرف سے کیسا معاملہ ہوا. ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، اور منہ سے اس کے رال بہ رہی ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو گئے، بڑا پیار آیا، دیکھیے اللہ والے امتیوں پر کتنے مشفق ہوتے ہیں، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے بھائی، نفرت نہیں کرتے، گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے، معصیت سے، آسی سے نفرت نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، نہیں، آپ جو فیل کر رہے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ تو قیمتی ہیں. نواز والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک صاحب آئے تو داڑھی نہیں تھی، تو کسی نے کہا حضرت یہ تو فرمایا کرے بھائی دیکھو کھیت موجود ہے، کھیت موجود ہے، وہ ہل چلے گی تو کھیت لہلا جائے گا، گال موجود ہے نا، انشاءاللہ فصل بھی اگ جائے گی. تو ان کو بڑا رحم آیا کہ یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جوان، اور یہ جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی پہلے یا اللہ اس کو ہدایت فرما دیجیے, کیسا پیارا جوان ہے اور یہ کس طرح سے دعا دعا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور لائیت کے ساتھ. اس کے بعد اس کا منہ صاف کیا, اتنے میں اٹھ گیا, اس نے دیکھا تو پہچان لیا ان کو, وہ زمانے میں بڑے بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کا نام تھا, بڑا حیران ہوا, ارے حضرت آپ, اور یہ آپ میرا منہ صاف کیا آپ نے, میں تو اتنا گناہگار, بہت حیران ہو. کہنے لگا کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم بھی مسلمان ہو, انسان ہو, مسلمان ہو, اگر میں نے صاف کر دیا تو کون سی ایسی بات ہے, بس اتنی درخواست ہے کہ اس چیز سے توبہ کر لو اور آئندہ یہ کام مت کرنا, ہدایت کا وقت اس کے لیے آ چکا تھا. اس نے ان کے ہاتھ میں توبہ کی, حضرت میں توبہ کرتا ہوں, میں انشاءاللہ آئندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تھوڑی دیر بعد جب سوئے تو جو ہے خواب دیکھا کہ اس لڑکے کا نام اولیاء اللہ کی فہرست میں لکھا ہوا ہے, اللہ والوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے سوال کے اللہ ابھی تو اس نے توبہ کی ہے, ابھی تو عمل کرے گا, اب یہ اولیاء اللہ میں آ گیا. تو جواب ملا کہ سچا توبہ ہے, سچا تائب کیا ہے, وہ اولیاء اللہ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح معرفت نصیب فرمائے. دیکھو شیطان جو ہے جس وقت سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اکڑ پھو دکھائی, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, مجھے مٹی سے بنے, آگ مٹی نیچے جاتی ہے, آگ اوپر اٹھتی ہے اور میں تو سجدہ کروں, لا حول ولا قوت الا باللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. تو اللہ نے فرمایا جا تو میرے دربار سے نکل جا, رام در درگاہ, اور تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اس پہ, تو کیا کہہ رہا ہے, میں آپ سے مہلت مانگتا ہوں, مجھے آپ قیامت تک کی مہلت فرمائیے. تو فرمایا جا تجھے مہلت دی. تو شرح حدیث نے لکھا, علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کو پہچانتا تھا یہ عارف تھا, اللہ کو پہچانتا تھا, یہ اتنا پہچانتا تھا کہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتے, ضرور دیتے ہیں. تو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اتنے اللہ غضبناک ہو رہے ہیں, کراندے درگاہ کر رہے ہیں, پھر بھی مانگنے سے نہیں چوک رہا ہے. دنیا میں دیکھتے بھائی باپ ناراض ہو تو بچہ اس وقت نہیں آتا قریب, کہتا ابھی تو جاؤں گا تو ڈنڈے پڑ جائیں گے بجائے لڈو ملنے کے, تو اس وقت انتظار کرتا ہے کہ جب موڈ اچھا ہو جائے تب مانگوں گا کچھ. لیکن یہاں دیکھیے کہ شیطان جو ہے عین اس وقت مانگ رہا ہے اور اللہ دے رہے ہیں اس کو, تو جانتا تھا کہ اللہ اتنا دینے والے ہیں, کبھی نہیں رد نہیں کرتے دعا, تو مانگا. اسی کو حضرت تھانوی نے فرمایا نا کہ شیطان میں تین عین تھے, عارف, عابد, عالم. اتنا بڑا عالم کہ معلم الملکوت, اتنا بڑا عابد کہ 7 لاکھ سال عبادت کی, دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں عبادت نہیں کی اس نے, اور اتنا بڑا عارف کہ ایسی حالت میں مانگ رہا ہے اللہ کو, لیکن عاشق نہیں تھا. اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرتا. آج ہم دعا مانگتے ہیں, کچھ دن دعا قبول نہیں ہوتی, پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں دعا تو سنی نہیں جا رہی ہماری, ہم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں, ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا, ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا, اور یہ نہیں جانتے کہ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں. دعا ہر حال میں, ادعا مقبول عبادہ, عبادت کا مغز ہے دعا, ہر حال میں فائدہ مند ہے. یا تو اس پر سے کوئی بلا مصیبت ٹال دی جاتی ہے اس دعا کے نتیجے میں, یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے, اور یا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز کو عطا فرماتے ہیں, اس وقت وہ چیز نہیں دیتے. ابھی یہ مانگ رہا تھا کہ لاٹری میں میرے 1 کروڑ روپے نکل آئے, ڈاکو آ گئے پیچھے سے, اس آدمی کے 1 کروڑ روپے نکلیں, پتہ چلا پیسہ بھی لے گئے جان بھی لے گئے. تو مانگ رہا تھا نا دعا قبول ہو گئی مثلا, تو خیر کے ساتھ یا اللہ عافیت کے ساتھ فرما, یا اللہ خیر کے ساتھ فرما. کبھی بھی دعا مانگنے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے, مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے, رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کتنے والدین ہیں جو لڑکے والے بھی پریشان ہیں, صرف لڑکی والے نہیں لڑکے والے بھی پریشان, ان کو اپنے مطلب کی لڑکی نہیں ملتی, اس لیے کہ ان کی مائیں جو ہیں لڑکوں کی وہ جاتی ہیں لڑکیوں کو دیکھنے, ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے بھیڑ بکری کو دیکھ رہی ہیں, وہاں جا جا کے اس کے دانت دیکھتے ہیں ایسے کر کے, تو یہ بھی جا کے اس کے بال دیکھتی ہیں, اس کی چال دیکھتی ہیں, اس کی کھال دیکھتی ہیں, تو وہ ان کے مطلب کی لڑکی نہیں ملتی, تو صرف ظاہر دیکھتی ہیں وہ جا کے ظاہر, اور ڈیمانڈ رکھتی ہیں کہ صاحب یہ اتنی پڑھی ہوئی ہونی چاہیے, اور اگلے دن آ کر شادی ہو کے آئی وہ ڈیمانڈ رکھی تھی صاحب ایم بی اے ہونا چاہیے اور ایم کام ہونا چاہیے اور ایم ایس سی ہونا چاہیے, پتہ نہیں اس کو گھر لا کر کے انہیں کوئی کوچنگ سینٹر کھلوانا ہے یا اسکول کھلوانا ہے, کیا پلاننگ ہے ان کے ذہن میں. اللہ رحم فرمائے ہمارے حالتوں پر کہ کیا وقت آ گیا ہے. ارے بھائی اس کی شرافت دیکھو, اس کی گھر گرستی دیکھو, اس کے ادب سلیقہ دیکھو, صورت پہ بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے, سب اللہ کے بنائے ہوئے. کسی نے کیا خوب بات کہی کہ کسی صورت کو حقیر نہ جانو, بڑی پیاری بات مجھے لگی. کیا کہتا ہے, کسی صورت کو حقیر نہ جانو کہ ہر صورت کسی کا محبوب ہوتا ہے. ماں باپ سے پوچھو ان کے بچے کالے کلٹے ہیں, بازے بچے کہتا ہے کیسا بدصورت آدمی, کیسی بدصورت لڑکی ہے, تم پیدا کر سکتے ہو ایسے صورت کو؟ یہ تو اللہ پہ اعتراض ہو گیا, میاں اللہ کی مخلوق پہ اعتراض کر رہے ہو, اور تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم یہ ایسی صورت بنا دو, یہ ایسی بھی بنا دو, تم توبہ کی ضرورت ہے نا. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ ایک واقعہ بہت بیان فرمایا کرتے تھے اور اس سے عجیب تعلیم دیتے تھے حضرت, کہ دیکھو حضرت فرمایا کہ ایک دفعہ حرم میں ایک بچہ کالا حبشی جسے کہتے ہیں, وہ بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا, چھوٹا سا بچہ, وہاں اتنا رش ہوتا ہے اور تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے بھائی, وہاں پہ جائیں تو اپنے ایسے بچوں کے ساتھ بہت خصوصی معاملہ کرنا چاہیے حفاظت کا, کیونکہ یہ بہت یہ ہوتی ہے اس میں علیحدگی ہونے کی. وہ روئے جا رہا, اب عورتیں بیچاری, وہ ہر عورت اس کو چمٹا رہی ہے, پیار آ رہا ہے, سب پریشان, اس کی ماں کہاں چلی گئی, تو ہر ملک کی فرمایا کوئی جو ہے عورتیں اس کو چمٹا رہی ہیں, کوئی ترکی کی, کوئی بنگلہ دیش کی, کوئی پاکستان کی, کوئی ہندوستان کی, وہ روئے جا رہا ہے, چپی نہیں ہو رہا. اتنے میں اس کی حبشن والدہ جو کالی تھی وہ آ گئی, جیسے وہ آئی وہ چپٹ گیا اس کے ساتھ اور سکون آ گیا, چپ ہو گیا اور شاید سو بھی گیا. دیکھیے اللہ والے جو ہوتے ہیں ایک ایک واقعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں, ایک ایک واقعے سے معرفت حاصل کرتے ہیں. حضرت نے وہیں پر فرمایا دیکھو جیسے یہ بچہ اپنی اصلی ماں کی گود میں آ کے اس کو سکون ملا, ایسے ہی آدمی کو سچا سکون اللہ کے پاس آ کے ملتا ہے. وہ پتہ نہیں کس کس چیز میں سکون دیکھ رہا ہے کہ میں اتنا مال آ جائے تو سکون مل جائے گا, اتنی بڑی فیکٹری ہو جائے تو سکون مل جائے گا, میں اتنا بڑا آدمی ہو جاؤں تو سکون مل جائے گا, فلاں فلاں فلاں, اور سکون ہے اس کو اللہ کے پاس. ایسے ہی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت شاہ عبد الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جدہ سے جا رہے تھے غالباً مکہ, تو ان کے ایک مرید خاص اور شاید خلیفہ بھی تھے انوار الحق صاحب ان کا نام, ان کی گاڑی میں جا رہے تھے تو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھروا رہے تھے, تو اتنے میں ایک بڑا وہ جو کیا ہوتا ہے وہ تیل والا ٹرالر جو جس میں تیل جاتے ہیں آئل ٹینکر, تو وہ آ کر کے رکا اور وہ بھی پیٹرول ڈلوانے لگا. تو حضرت نے پوچھا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الحق صاحب سے ہمارے حضرت والے سے کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا تیل کا ڈرم لے کے جا رہا ہے, ٹرالر لے کے جا رہا ہے, اتنی بڑی اس کی ٹنکی لگی ہوئی ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں لیٹر تیل ہے, تو پھر یہ تیل کیوں بھرا رہا ہے؟ اس کے اوپر تو اتنا تیل ہے. تو بتایا حضرت اس کے اوپر تو اتنا تیل ہے لیکن اس کے جو انجن میں جو تیل جانا چاہیے یہ وہ تیل نہیں ہے. وہ انجن کے لیے تیل کا چھوٹی سی ٹنکی ہوتی ہے, تو اس میں جب تک تیل نہیں ڈالا جائے گا گاڑی چلے گی نہیں. حضرت تو سمجھانے کے لیے بات کر رہے تھے نا, اتنے بھی صحیح سادے نہیں ہوتے, سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. کیا دیکھو بھائی, بس یہی مثال اس عالم کی بھی ہے کہ جو بڑا علم ہے لیکن کیا ہے کہ اسے بھی چلنے کے لیے اللہ والوں سے پیٹرول لینا پڑے گا. پیٹرول کی بڑی ٹنکی اس کے پیچھے ہے لدی ہوئی, لیکن اسے اپنی گاڑی کھینچنے کے لیے, جیسے اس ٹرالر کو انجن میں تیل ڈلوانا ہے, اسے اپنی گاڑی کھینچنے کے لیے اللہ والوں کا دامن اور ان سے پیٹرول لینا پڑے گا, تو اس کا یہ علم کارآمد ہوگا. سمجھے نا؟ اس لیے کوئی عالم صرف اپنے علم پر ناز کر کے مستغنی نہ ہو اللہ والوں سے, اللہ کے محبوبین اور صالحین سے. جس وقت یہ ان سے رجوع کرے گا اور یہ پیٹرول لے لے گا تو کیا ہوگا, پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا. ابھی تو یہ نور ہے لیکن نور علی نور ہو جائے گا. اور لیکن عالم کی بے ادبی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کو غلط کام کرتے دیکھو تو دھڑ سے منہ سے غلط الفاظ مت نکالو. عالم کا بڑا رتبہ ہے. اور فرمایا کرتے تھے دیکھو اگر کوئی عالم غلطی کر رہا ہے یا کسی غلط فعل میں ہے تو ایسا سمجھو کہ قرآن مجید غلط چھپ گیا ہے, یعنی پیج آگے پیچھے ہو گئے. اب بتلاؤ کہ ایسا قرآن مجید جس کے پیج آگے پیچھے ہو گئے کیا نعوذ باللہ پھینک دو گے اس کو؟ نہیں پھینکو گے نا, عذاب کرو گے نا اس کا بھی, اس کو بھی سر پہ رکھو گے. ہاں یہ کہو گے کہ بھائی اس کے پیج آگے پیچھے ہو گئے, اس کو پڑھنا ٹھیک نہیں. فرمایا بس ایسے ہی عالم بھی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے لیکن عالم ہے, علم کا نور ہے اس کے دل میں, بے دھڑک عالم کی برائی مت کرو. بعض نادان بڑی لمبی زبان ہے ان کی, بڑی لمبی زبان. حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم, ایسے نہیں تھے قطب العالم کہ زبانی کلام میں قطب العالم بنا دیا کسی نے. ایک میلہ لگتا تھا وہاں پر ہندوؤں کا, تو اس میں ایک جوگی, ان کے بڑے عجیب کئی واقعات ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جوگی زمین کے اندر رہتا تھا اور اس میں سے نکلتا تھا سال میں ایک دفعہ. تو سال میں ایک دفعہ نکلا تو وہاں بڑا مجمع, تو ایک عالم انہوں نے سنا تھا تو وہ بھی پہنچ گئے تھے کہ بھائی میں بھی دیکھوں کون ایسا آدمی ہے جو زمین کے اندر رہتا ہے. اور تو جب وہ بالکل آگے کھڑے ہوئے تھے تو جب وہ نکلا تو بھویں ایک دم اس کی لٹکی ہوئی آنکھیں ایسے جھکی ہوئی اور بال بڑے اور عجیب اس کا حلیہ ہے نا. اس نے آنکھ جب کھولی ایسے ہاتھ سے اٹھا کے کہا, ایسے ہاتھ سے اٹھا کے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جو یہ عالم تھے سامنے انہیں پہ نگاہ پڑی. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جو ہے نا اس کی آنکھوں سے کچھ چیز میرے سینے میں آ کے لگی ہے اور میرے سینے سے کوئی چیز نکلی, ایسا محسوس ہوا مجھے. اور اس کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر تو مفتی رشید احمد کا مرید نہ ہوتا تو میری نظر سے بچ نہیں سکتا تھا, تو میری نگاہ سے بچ نہیں سکتا تھا, یعنی تیرا ایمان ایسے اڑا دیتا میں. تو یہ جب پہنچے وہاں سے بھاگے وہاں سے, پھر جب اس نے یہ سنا اور یہ انہوں نے دیکھا اس کی نظر کا, بھاگے حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے صرف اتنا فرمایا کہ بھائی دیکھو غیروں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے, اتنا فرمایا. انہوں نے کچھ بتایا نہیں ابھی, اتنا فرمایا کہ بھائی غیروں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے. اور انہی کے ایک مرید نے واقعہ سنایا, کتاب میں موجود ہے تحریر میں, میں اسے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس درجے کے آدمی تھے. کہ خانقاہ میں وہ آئے تھے اپنی اصلاح کے لیے، کسی کام سے باہر جایا کرتے تھے، نفس تو ہر جگہ ہے نا بھائی، وہاں کسی راستے میں کسی مکان میں عورت کھڑی رہتی تھی باہر ایک، تو اس سے ان کا کچھ ہو گیا آمنا سامنا اور جو ہے وہ بات چیت ہو گئی، آئے تو تھے اپنی اصلاح کے لیے اس بستی میں حضرت کے پاس، اور اس چکر میں الجھ گئے، یہاں تک کہ اس نے کہا جی وہ تم ایسا کرنا فلاں وقت میں فلاں باغ میں آ جانا. اب یہ رات کو جو بھی وقت طے ہوا تھا وہاں سے نکلے خانقاہ سے اور وہاں باغ میں پہنچے. باغ میں جیسے پہنچے تو یہ وہ عورت نظر پڑ گئی کہ وہ موجود ہے فلاں جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے یا کھڑی ہوئی ہے جو بھی. اب یہ جیسے باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں ایک دم سے بجلی کڑکی اور بارش شروع ہوئی تیز اور اندھیرا. اب یہ بھی پریشان کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، موسم اچھا خاصا، اور ایسی زور سے بجلی کڑکی کہ ایک دم دل دہل گئے. اور ادھر سے وہ عورت بھاگی کہ اب تو لوگ جو ہے اندھیرا اور جب ہوا اور جب اس طرح کی تو سارے لوگ اڑ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے کون کہاں ہے. وہ بے تحاشا بھاگی اور ادھر سے یہ بھی بھاگے کہ ادھر سارے خانقاہ میں لوگ جاگیں گے اور مجھے دیکھیں گے کہاں ہے تو حضرت کیا کہیں گے. اچھا اب وہ ادھر سے بھاگ گئی ادھر سے بھاگ. اب تھوڑی دور جب یہ چلے ہیں یہ صاحب باہر آئے تو دیکھتے ہیں نہ کوئی بجلی ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی کڑک ہے نہ کوئی اندھیرا. اب تو وہ معاملہ ختم ہی ہو گیا. اب کہا چلو بھائی اب تو خانقاہ جاتے ہی بنے گی. رات کا کوئی پہر تھا، خانقاہ جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قطب العالم مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چارپائی پہ مراقب بیٹھے ہوئے سارے لوگ سو رہے ہیں، حضرت مراقب بیٹھے، یہ بس دیبے پاؤں گئے اور اپنی بستر میں گھس گئے. سمجھ گئے اللہ نے کرم کر دیا بچا لیا. اگلے روز صبح پھر کسی وقت حضرت نے ان کو سمجھایا اور پھر ماشاءاللہ ایسی توبہ کی، ایسے بنے کہ پھر بن کے گئے وہاں سے، کچھ لے کے گئے وہاں سے. تو ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اللہ جو ہے نفس و شیطان کے اس میں آ جاتا ہے آدمی پھساوے میں، لیکن دستگیری جب ہوتی ہے تو یہاں سے حضرت کا مقام سمجھیے کس مقام کے تھے، کیا فرماتے تھے. اصل جو بات بتانا تھا وہ اس پہ بتا رہا تھا. حضرت فرمایا کرتے دیکھو بھائی عالموں کی برائی مت کرو. ہاں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، عالموں کی برائی مت کرو، جو عالموں کی برائی کرتا ہے اس کا منہ قبر میں قبلے سے پھر جاتا ہے. اس کا منہ قبر میں قبلے سے پھر جاتا ہے، قبلہ رو لٹایا جاتا ہے بھائی، قبر میں قبلہ رو لٹایا جاتا ہے مرنے والے کو. بعض لوگ ایسے چت لٹا دیتے ہیں سیدھا منہ آسمان کی طرف، یہ سنت کے خلاف ہے. باقاعدہ ٹیک لگا کے کروٹ کرنا چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور منہ کو بھی قبلے کی طرف کرنا چاہیے. فرماتے تھے کہ منہ قبلے سے ہٹ جاتا ہے اور جس کا دل چاہے میرے پاس آ جائے، میں دکھا دوں گا پھر آؤ منہ. اس لیے بھائی اپنے ہی عمل پہ نظر رکھو کہ ہمارے کیا اعمال ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے فلاں 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 کی چکروں میں پڑنے کی. وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کوئی اتنا وقت ہے کہ ہم یہ فلاں کی برائی میں لگے، فلاں کی برائی میں لگے، فلاں کی برائی میں. ہمارے پاس وقت کم ہے، مختصر وقت ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت پورا ہو جائے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. حضرت فرما رہے ہیں کہ عارف کے دل میں کیا ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت کو جنت لیے ہوئے، محنت اس بات کی ہو کہ اللہ ہمیں عارف بھی بنائے اور ایسا عارف بنائے کہ جو جنت خالق جنت بھی دل میں لیے ہوئے ہو. اس کی محنت کر رہے ہیں صوفیاء کرام. اللہ والوں کی جو دعوت ہے، صوفیاء کرام کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری منزل یہ ہے، یہ اس منزل کو سامنے رکھ کر چلو. اللہم انی اسالک رضاک والجنہ، اللہ کی رضا اور پھر جنت. جنت کیا ہے، مکان ہے، اور جو جائیں گے وہاں وہ کون ہے، مکین ہے، مکینوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کی رونق جو ہے وہ جنتی ہیں، جنتی جو ہے وہ اس مکان کی رونق ہیں، وہ کوئی مکان بہت اعلیٰ ہے اور وہ اس میں کوئی نہیں ہے، تو بتائیے کیسی وحشت ہوتی ہے اس جگہ، ہوتی کہ نہیں؟ تو اس کی رونق جو ہے وہ جنتیوں سے ہے، اور وہ جنت میں کون جائے گا؟ جس کو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو ملے گی. تو مقصود اس دنیا میں آنے کا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. یہ فکر دل میں گھس جائے ہمارے کہ بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں، تو دیکھیے یہ فکر گھس جائے گی دل میں، بیٹھ جائے گی، تو ساری بناوٹی چیزیں دور ہو جائیں گی، ساری ریاکاری دور ہو جائے گی. پھر آدمی کہے گا میں تو اللہ کے لیے، مجھے جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے کسی کو فکر ہی نہیں ہے، نہ کسی کی تعریف کی پرواہ اور نہ کسی کی مذمت کی پرواہ، برائی کی پرواہ. میں نے ایسا کام کیا، کس لیے کیا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حسن کا طریقہ ہے. دنیا مجھے اچھا کہے برا کہے، کہتی رہے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ مولا میرے ساتھ ہے. یہ ہے اخلاص. اسے دیکھیے زندگی کتنی آسان ہوئی. بار بار گھوم کے بات وہی آ جاتی ہے کہ تزکیہ، یہ ساری صفات تزکیہ کی ہوتی ہیں. اب یہ اخلاص کیا ہے؟ تزکیہ کی صفت ہے. جب تزکیہ ہوتا ہے، قلب کی صفائی ہوتی ہے، تو اخلاص آتا ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، پہلے ہے نا بھائی، مقدم کا مطلب پہلے ہے، الا اللہ بعد میں. حضرت نے فرمایا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب حق دل میں آ جائے ہے. غیر حق جب دل سے جاتا ہے تو حق دل میں آ جاتا ہے. اللہ ہمارے قلب سے غیر اللہ کو نکال دے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اس قلب میں آ جائے، اخلاص والے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے. ابھی مجلس میں آئے، ایک ری نشست ہو رہی ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. صدقہ کر رہے ہیں، کیوں؟ یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. ہر کام، کسی سے مل رہے ہیں، کسی کے حق ادا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. دیکھیں اللہ کے راضی ہونے پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ کانٹا ہٹا دے گا راستے سے، جھاڑی ہٹا دے گا راستے سے، کیا ملا؟ اجر ملا. کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی راستے سے، کیا ملا؟ اجر ملا. اور یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میرے اس عمل پہ میری بخشش فرما دیجیے، تو کیا اللہ نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ جب حج کرو گے جب ہی اللہ بخشش کرے گا؟ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بخشش فرما دیں. تو اس بات کی بھی نیت کر لیا دیا ان کا، میں اللہ میرے اس عمل کی برکت سے میری بخشش فرما دیجیے. ایک آدمی، ایک صحابی آسمان دیکھ رہے تھے تارے رات میں، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم خود سے پیدا نہیں ہو، تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ میرا مولا ہے. آج اسلم پر وہی آئی، اگلے دن جب وہ تشریف لائے تو فرمایا تم رات کو اللہ سے یہ بات کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری بخشش کر دی. تو آ گئی وہی بات، کتنا چھوٹا سا عمل ہے بظاہر، دو جملے تین جملے اور بخشش ہو گئی. تو ہر کام میں یا اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیں، آپ ہماری بخشش. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجیے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے. یا اللہ کسی بھی ذرہ خیر سے محروم نہ فرما، کسی بھی ذرہ شر میں ہمارا حصہ مقدر نہ فرما. یا اللہ دارین کی عافیتیں عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ کی محرومی سے بچائیے، ہر طرح کی ناکامیوں سے بچائیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائیے، ہر طرح کی پشیمانیوں سے بچائیے، یا اللہ انجام اچھا کر دیجئے، ابھی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر میں آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹی آنے والی ہیں ہمارے لیے پوری امت کے لیے آسان فرما دے، یا اللہ اپنا مقرب بنا لے، یا اللہ، یا اللہ حضرت والا کی تعلیم کہ اللہ سے مانگو، یا اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے یا اللہ، لیکن آپ بہت دینے والے ہیں، ہم سب کو اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک پہنچا دیجئے، موت سے پہلے پہلے یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک پہنچا دیجئے، اپنے مقبولین اور صالحین کا ساتھ دنیا اور آخرت میں نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، یا اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ حضور کی شفاعت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجات کی کفایت فرما دیجئے، مسائل کو حل فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہیں اپنے کرم سے ان کے نرم نیک نباہ والے رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ جلد اپنے کرم سے یا اللہ انتظام فرما دیجئے، یا اللہ والدین کی خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ اور جن کی جو حاجات ہیں اس کی کفایت فرمائیے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما دے، یا اللہ کفار پر رحم فرما دے، یا اللہ سمندر کی مچھلیوں پر رحم فرما دے، یا اللہ بلوں کی چوٹیوں پر رحم فرما دے، پورے عالم اور پورے مخلوقات پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر شر سے فات فرما، ابھی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر میں آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹیاں آنے والی ہیں اللہ مالی پوری امت کے لیے چل رہا آسان فرما دیجئے، جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے مراحل کو آسان فرما، ہمارے ذاقربا، ہمارے دوست احباب اور حضور کی پوری امت، یا اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے، آمین آمین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب.